بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أصول التفسير للشيخ الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، في چھوٹے سے اور پیارے سے رسالے کے شرح کا درس جاری ہے. پچھلے درس میں ترجمۃ القرآن پر بات کی تھی اور حکم ترجمۃ القرآن پر آج کی نشست میں بات کرنی ہے. ترجمۃ القرآن کیا معنی ہے؟ قرآن کتاب سے نہیں دیکھنے ویسے بتا رہا ہوں، یہ کوئی سوال نہیں، مشکل سوال ہے کوئی. ترجمۃ القرآن قرآن اصحاب الیمین،
قرآن کا ترجمہ کسی اور زبان میں،
قرآن کا ترجمہ کسی اور زبان میں. اچھا، کتنے قسم کے ترجمے ہیں؟ دو قسم کے ترجمے ہیں، کون سے ہیں؟ ایک ترجمہ لغویہ ہے، یا لغویہ سے بہتر لفظ کون سا ہے؟ حرفیہ، اس سے بہتر ہے لفظیہ. ایک ترجمہ لفظیہ، دوسرا ترجمہ ہے معنویہ. اصحاب الیمین، ابھی اصحاب الیمین ہے، فکر نہ کریں انشاءاللہ. تو ترجمہ لفظیہ اور ترجمہ معنوی میں کیا فرق ہے؟
اس میں ہر لفظ کا ترجمہ ہوتا ہے، اور معنوی میں جو ہے مکمل جملے کا جو ہے مفہوم پیش کیا جاتا ہے، یعنی کہ جو آیت کی مراد ہے اس کو بغیر لفظ کی قید کے، یعنی کہ جس طریقے سے وارد ہوئی ہے، معنی کو بیان کیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے، ترتیب کس میں ضروری ہے؟ لفظی میں، معنوی میں، اور کس میں ضروری نہیں ہے؟ بارک اللہ فیک. ترتیب لفظی میں ضروری ہے، کیوں ضروری ہے؟ سیدھی سی بات ہے، کیونکہ لفظ کے سامنے لفظ ہی بیان کر رہے ہیں نا ہم نے، لفظ اسے تو کہتے ہیں، تو اسے ترتیب ضروری ہے. معنی میں ترتیب ضروری نہیں ہوتی، ہم آگے پیچھے لفظ کو کر سکتے ہیں تاکہ معنی جو ہے وہ درست ہو جائے. کوئی مثال دے سکتا ہے؟ کوئی مثال قرآن مجید میں سے، ترجمہ لفظی اور ترجمہ معنوی سورہ اخلاص کے علاوہ. سورہ اخلاص تو کل دیا تھا نا میں نے آپ کو، وہ تو خود دیا تھا، وہیں سے پڑھ کے بتاؤ گے تو فائدہ کیا ہے؟
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، و اور ما خلقت، نہیں پیدا کیا،
ما نہیں،
ما نہیں،
خلقت
میں نے،
میں نے پیدا کیا،
خلقت پیدا کیا
میں نے،
میں نے،
ٹھیک ہے،
الجن،
جن،
والانس،
والانس
اور انس کا، الا سوائے، لیعبدون، سوائے عبادت کی،
تاکہ وہ یعبدون، اصل یعبدونی، عبادت کریں میری. یہ کون سا ترجمہ ہے؟ لفظ ترجمہ ہے. اب بتا سکتے لفظ ترجمہ جلدی سے کیا بتایا بھائی نے؟ اور نہیں پیدا کیا میں نے جن اور انس سوائے اس کے کہ میری عبادت کرے. معنوی ترجمہ بتا سکتے ہیں آپ؟
انسان اور جنوں کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بات ہے، ہم نے نہیں پیدا کیا انسان اور جن کو سوائے اس کے کہ وہ میری بات.
ٹھیک، جیسا فرماتے ہیں حکم ترجمۃ القرآن، یہ تو ہم نے جانے کے دو قسم کے تراجم ہیں، لیکن یہ نہیں جانا کہ اس کا حکم کیا ہے. جیسا فرماتے ہیں الترجمۃ الحرفیہ، حرفی ترجمہ، ایک ایک لفظ کا الگ الگ ترجمہ قرآن مجید کا جو ہے بنسبت للقرآن الکریم، قرآن مجید کا، مستحیلہ، محال ہے، مشکل نہیں، محال ہے. اچھا، عند کثیر من اہل علم، سب کے نزدیک نہیں، اکثر اہل علم کے نزدیک. کیوں؟ وذلك لانه يشترط في هذا النوع من الترجمه شروط لا يمكن تحققها معها وهي، کیونکہ جو ترجمہ حرفیہ ہے اس لیے محال ہے کہ اس ترجمہ حرفیہ کے جو ہے خاص شرطیں ہیں، اور یہ شرطیں جب تک نہ ہو ترجمہ حرف نہیں ہو سکتا، اور یہ شرطیں خود مشکل ہیں. دیکھتے کون سی شرطیں. نمبر ایک، وجود مفردات فی اللغہ المترجم الیہا بازاء حروف اللغہ المترجم منہا. جو حروف ہیں سب سے پہلے عربی زبان کے جو حروف ہیں، جس زبان میں ترجمہ کرنا چاہتے ہیں حروف وہی ہونے چاہیے. کیا ہو سکتا ہے؟ پہلے تو یہ مشکل بات ہے. عربی حروف کتنی ہیں؟ 28. انگلش کی کتنی ہے؟ 26. مشکل ہو گئی ہے. تو یہاں پر دو کا فرق ہو گیا. اور پھر بعض ایسے حروف ہیں جو عربی میں ہے نہیں. پی ہے، ٹی، ٹی تو ہے، تا ہے، پی ہے، پی نہیں ہے، ٹی، ٹی ہے، ایکس ہے، سین تو ہے نا، گزارا چل جائے گا. بعض ایسے حروف انگلش کے جو عربی میں نہیں، بعض ایسے حروف اردو میں جو عربی میں نہیں ہے، پے، ٹے، رے. اچھا، تو پہلی بات یہ ہے، یہ شرط ہے پہلی، وجود مفردات فی اللغہ المترجم الیہا، کہ مفردات الگ الگ جو حرف ہے وہ اس زبان میں موجود ہے جس میں ترجمہ کیا جا رہا ہے، ہر حرف کا سامنے. یا حرف کی بات ہے، لفظ دیکھتے ہیں، کیا ہر لفظ کا جو عربی کا لفظ ہے اس کا اردو میں یا انگلش میں دوسرا لفظ ہے؟ نہیں، لفظ بھی نہیں ہے، سب نہیں ہے، اس کے ملتا جلتا لفظ ہوگا لیکن وہ نہیں ہوگا. اچھا، دوسری شرط، وجود ادوات للمعانی فی اللغہ مترجم الیہ مساویہ او مشابہ الادوات فی اللغہ مترجم الیہ. معنی کو دیکھتے ہیں، معنی کو آسان کرنے کے لیے خاص ادوات کا، خاص الفاظوں کے استعمال کی ضرورت پڑ جاتی ہے تاکہ معنی آسان ہو جائے. لیکن یہ جو خاص الفاظ ہیں وہ دوسری زبان میں پائے نہیں جاتے، جیسے کہ حروف الجر ہیں، پریپوزیشنز ہیں، تھوڑے سے انگلش میں ہیں، کچھ اردو میں، عربی جیسے کہاں پہ ہے؟ عربی میں ہے کتنے میں سے؟ ستارہ ہے حروف الجر. انگلش میں کتنی ہے پتہ نہیں، پڑھ کے بتانا. اسی طریقے سے جو اسلوب ہے، جو اسلوب عربی زبان میں آپ کو انگلش میں یا اردو میں نہیں ملے گا. تو اس لیے دوسری بات ہے کہ وجود ادوات المعانی دونوں عربی میں تو ہے لیکن دوسری زبان میں جن میں ترجمہ کرنا ہے اس میں بھی موجود ہو. نمبر تین، تماثل اللغتین المترجم منها والیہا فی ترتیب الکلمات حین ترکیبها فی الجمل. تماثل ایک جیسے ہونا، اللغتین دونوں زبانیں، المترجم منها والیہا جس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے اور جس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، فی ترتیب الکلمات، کلمات اب الفاظوں کی بات آ رہی ہے، ان کی ترتیب میں، حین ترکیب فی الجمل، جب جملے میں ہم فٹ کریں اس لفظ کو تو ان کی سیکوینس بھی ایک ہونی چاہیے. کبھی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. فی الجمل والصفات والاضافات، دیکھیں جملے میں، صفات میں اور اضافات میں بھی، مضاف مضاف الیہ، اس یہ سیکوینس بھی وہی ہونا چاہیے، یہ شرط ہے. وقال بعض العلماء، یہ تو اکثر العلم کا بات ہے، بعض نے کیا کہا ہے، ان الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية، کہ ترجمہ حرفیہ جو ہے وہ آیت کے کسی حصے میں تو ممکن ہے، پوری آیت میں نہیں ہو سکتا. اب آیت الدین لے لیں آپ، سب سے لمبی آیت، اس میں ترجمہ ہو سکتا ہے حرفی؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. لیکن اس آیت کا ایک حصہ لے لیں، یا ایھا الذین آمنوا، مثال کے طور پر ہو سکتا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، ہو سکتا ہے. اچھا، او نحوها، یا اس جیسا، یعنی کوئی آیت کا کوئی حصہ یا کوئی لفظ. ولكنها وان امكن تحققها في نحو ذلك محرمه، حکم کیا ہے دیکھ لیں آپ. ولكنها، اگر یہ کبھی ممکن بھی ہو جائے کہ یہ شرطیں بھی پوری ہو جائیں، تب اس طریقے سے ترجمہ کرنا قرآن مجید کا جیسا فرماتے ہیں حرام ہے. حرفی ترجمہ اس طریقے سے کرنا، جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اگر سیکوینس آپ وہی رکھیں گے جو لفظ کا ہے تو معنی میں تبدیلی ضرور واقع ہوگی. جہاں پر قرآن مجید نے صیغۃ الحصر بیان کرنا ہے، آپ صیغۃ الحصر نہیں بیان کر سکتے اس سیکوینس سے. جو صیغ ہیں خاص قرآن مجید کے وہ آپ نہیں کر سکتے. مشکل پڑ جاتی ہے کہ نہیں؟ مشکل پڑ جاتی ہے. تو عربی زبان ایک یونیک زبان ہے، ایک خاص زبان ہے، اس جیسے کوئی دوسری زبان نہیں ہے. جیسا فرماتے ہیں ولکنہا، اور اگر وان امکن تحقق فی نحو ذلک محرمت لانها لا یمکن ان تؤدی المعنی بکماله. کیوں؟ کیونکہ پورا معنی، کامل معنی نہیں پا سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اصل مقصد کیا ہے قرآن مجید کے ترجمے کا؟ لفظ کو جاننا چاہتے ہیں یا معنی کو جاننا چاہتے ہیں؟ قرآن مجید اصل کیا ہے؟ پیغام ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر کہا جاتا ہے. تو پورا قرآن پیغام ہے. اس قرآن مجید کے اندر بہت سارے پیغامات ہیں. پیغام ایک ہمیں لفظ سے ملتا ہے یا پورے جملے سے ملتا ہے؟ جملے سے ملتا ہے. اس لیے ہمیں لفظ کو نہیں دیکھنا، ہم نے معنی کو دیکھنا ہے. معنی ضروری ہے. اسی شخص فرماتے ہیں اگر ہم لفظ کی طرف توجہ کریں گے اور حرفی ترجمہ کریں گے تو معنی کامل نہیں ہو سکتا، سوال نہیں پیدا ہوتا، معنی مکمل نہیں ہوگا. جب معنی مکمل نہیں ہوگا تو پھر اصل مقصد جو پیغام اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مراد ہم سمجھ نہیں سکتے. تو پھر ایسے قرآن مجید کو سمجھنا جس اللہ تعالیٰ کی مراد کے بغیر جائز ہے؟ حرام ہے. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ معنی کامل نہیں ہے، اس لیے حرام ہے. دوسری وجہ بھی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ولا ان تؤثر فی النفوس تأثیر القرآن العربی المبین. قرآن مجید کی اپنی کشش ہے، اپنی تأثیر ہے دل کے اوپر، دل پہ. جس کو عربی نہیں بھی آتی اگر قرآن مجید کو کان سے نہیں دل سے سننے کی کوشش کرے تو اس کا دل نرم ضرور ہو جاتا ہے. آپ یہ خود دیکھ لیں. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم قرآن جلدی سے پڑھتے ہیں جیسے کہ کوئی کتاب پڑھتے ہیں. دوسری بات ہمیں ہماری قرأت بھی اچھی نہیں ہے، ہمارے حروف کا مخارج بھی صحیح نہیں ہے. اگر ہم اپنے حروف کے مخارج درست کر لیں، انگلش میں اگر ٹی کو عربی جیسے تی بولے تو ہم ہنستے ہیں اس کے اوپر. ٹیبل کو تیبل کہتے ہیں نا بےچارے عربی، ہم کہتے ہیں دیکھو اس کو انگلش نہیں آتی، ہنستے ہیں اس کے اوپر. اور خود الحمدللہ کو الحمدللہ پڑھتے ہیں، ہمیں شرم نہیں آتی. دیکھو انصاف تو ہونا چاہیے نا. اگر ہنسنا ہے تو کس پہ ہنسنا ہے؟ اگر ہنسنے کے لائق کوئی ہنسنے دونوں پہ نہیں ہے. اگر کوئی ہنسنے کے لائق ہوتا دونوں میں سے، بھائی انگلش زبان ہے، ٹی کو تی بول دے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق پڑتا ہے؟ ٹیبل ٹوٹ جائے گی کیا ہوگا؟ لیکن الحمد کو الحمد پڑھ لیں. الحمد عربی کا لفظ ہے ہی نہیں، یاد رکھیں. الحمد کیا ہے؟ کوئی بے معنی لفظ ہے. اگر ہوگا تو پھر الحمد کے معنی ہو گئے نہیں. عربی وسیع زبان ہے. اگر آپ الحمد پڑھتے حمد کی جگہ تو معنی بالکل اور ہو جاتا ہے. رب العالمین، رب العالمین، رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ اس لیے جو اصل مقصد ہے عربی زبان کا، اللہ تعالی نے نازل عربی زبان میں کیا ہے اس لیے کہ دل کے تالے کھل جائیں. دوسری زبان میں ترجمہ پڑھ کے دیکھیں دل میں کوئی اثر ہوتا ہے؟ اتنی اثر ضرور ہوتا ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں اس کا اثر ضرور ہوتا ہے، لیکن دل پہ اس کا اثر ہونا جیسے کہ عربی زبان میں ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. ولا ان تؤثر فی النفوس تأثیر القرآن العربی المبین. دیکھیں العربی المبین، دنیا کی کوئی زبان بھی مبین زبان نہیں ہے. آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لیں، جس طریقے سے آپ عربی زبان میں کچھ ایکسپریس کرتے ہیں کم لفظوں میں، واضح بات کرنے میں آپ کسی اور زبان میں نہیں کر سکتے. اور خاص طور پہ قرآن مجید. چیلنج کیا ہے قرآن مجید کا؟ چیلنج دنیا کے عرب کیا مر گئے؟ کوئی اتنے بڑے دانشور ہیں عرب، اپنی زبان پہ وہ سینہ تان کے کہتے تھے ہمیں فخر ہے اپنی زبان پہ، ہم عربی ہیں، اور تم عجمی، تم ڈیف اینڈ ڈم ہو، تم تو گنگو ہمارے سامنے، تم کیا کہہ سکتے ہو؟ لیکن جب قرآن اترا تو ان کی سر کمر دونوں ٹوٹ گئے. یہ جو سینہ تان کے چلتے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا بھی ایک سورت تو لے کے آؤ. قرآن دور کی بات، سورت تو دکھا دو. دس سورتیں پورے قرآن، پھر دس سورتیں، پھر ایک سورت کر سکتے ہو، لے کے آ سکتے ہو. آج تک 1400 سال گزر گئے، کوئی بھی مائی کلال، چاہے وہ عرب میں سے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ دہریہ ہو، چاہے وہ سیکولر ہو، کوئی بھی ہو، اور مختلف لوگ ہیں، بڑی کوشش کر رہے ہیں، آج تک بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک سورت نہیں لے کے آ سکے. جانتے مشکل کیا ہے؟ کہ معنی ایک ہو. شرط یہ ہے معنی جس، اب سورت الکوثر مثال کے طور پہ، ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سب سے چھوٹی سورت ہے قرآن مجید کی. اب چیلنج ہوا، اب ایسی سورت بنا کے دیں، واللہ نہیں بنا سکے. انگلش میں کوئی جملہ دے اور چیلنج کر کے دیکھیں اسے آپ کو اچھا کوئی بنا کے دے سکتا ہے. عربی میں آج تک کوئی نہیں بنا سکا. وجہ کیا ہے کہ معنی یہی ہو اس سے کم الفاظ میں بیان کر کے دکھاؤ. چیلنج یہ ہے اس سے اچھا صرف کم الفاظ تعداد میں نہیں اس سے بہتر الفاظ بھی ہوں اور ان الفاظوں کی اصل تاثیر جو ہے دل پر بھی ہو. یعنی آپ الفاظ کیسے چنیں گے؟ ویسے الفاظ کتنی ہیں؟ حروف تو آپ نے بتائے 28 ہیں 28. لفظ کتنی عربی کے؟
9 ملین.
ویسے عربی کے الفاظ جو ہیں وہ تقریباً 12 ملین ہیں جو معروف ہیں. ویسے الفاظ تو آپ نہیں کو کر سکتے, الفاظ تو آپ بہت زیادہ ہوتے ہیں لینگویجز میں, لیکن عربی کے جو معروف الفاظ عربی کے جو ووکیبلری کے الفاظ جو ہیں وہ 12 ملین ہیں. ان میں سے 1 ملین یوز ہوتا ہے بس, 11 ملین یوز نہیں ہوتے. سبحان اللہ. جیسا فرماتے ہیں ولا ضرورت تدعو الیہا, پھر ضرورت ہی کیا ہے ایسے ترجمے کی جس کا معنی بھی رہ جائے اور دل پہ اثر بھی نہ ہو؟ ضرورت ہے کوئی؟ ضرورت بھی نہیں ہے. للاستغناء عنها بالمعنى بالترجمه المعنويه, کیونکہ الٹرنیٹو تو ہے آپ کے پاس, اس سے آپ استغنا کر سکتے ہیں, فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. تو معنوی ترجمے کے ہوتے ہوئے لفظی ترجمے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو. تو جو قرآن جس قرآن مجید میں جب لفظی ترجمہ ہے اس کا مطلب یہ حرام ہے. شیخ صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟
فائدہ اتنا زیادہ نہیں.
میرا سوال ہو رہا ہے, میرا سوال یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ پیپر دیا تھا پچھلے درس میں, اس میں ترجمہ حرفیہ ہے کہ نہیں لفظیہ؟ اس کا حکم کیا ہے؟ پہلے جواب پھر تفصیل. حکم پہلے بتائیں پھر تفصیل. بارک اللہ فیک. کیوں جائز ہے اب بتائیں؟ اصل جو مقصد ہے ترجمہ کا وہ موجود ہے معنوی. اچھا تم لفظی کیوں بیان کیا ہے؟
لفظ کا معنی بھی
بارک اللہ فیک, آسانی کے لیے. اگر یہ معنوی ترجمہ نہ ہوتا تب جائز نہ ہوتا. چلو الحمدللہ, یہ دلیل ہے کہ سمجھ رہے ہیں ماشاء اللہ, ورنہ میں سمجھتا تھا بس بیچارے ایسے سر ہلاتے رہتے سمجھ آ رہی ہے. اچھا شیخ صاحب فرماتے ہیں وعلی ھذا, اور اسی کی بنیاد پر فالترجمۃ الحرفیہ, جو حرفی ترجمہ ہے یا لفظی ترجمہ ہے, ان امکنت حصا, اگر حصی طور پر معنی طور پر حصی طور پر اگر ممکن بھی ہو, فی بعض الکلمات, بعض کلمات میں, فہی ممنوعۃ شرعا, لیکن شرعا ممنوع ہے. یہی وجوہات جو بیان کی ہیں. اللہم الا یک, دیکھیں اللہم الا یک بھی استعمال ہوتا ہے, یہ عربی زبان ہے. اللہم الا ان یترجم, الا ان یترجم کلمۃ خاصۃ بلغۃ من یخاطبہ لیفہمہا. الا یک کہ ایک لفظ کا ترجمہ, جیسے کہ اس پیپر میں ہے, ایک ایک لفظ کا ترجمہ ہے تاکہ جس زبان میں ہے وہ اس لفظ کی سمجھ آئے معنی کیا ہے اس کا, تب تو ٹھیک ہے. لیفہمہا, تاکہ اسے سمجھ آ جائے. من غیر ان یترجمہ الترکیب کلہ فلا بأس, پوری ترکیب کا ترجمہ یعنی پورے جملے کا ترجمہ نہ بیان کرے, ایک ایک لفظ کا ترجمہ بیان کرے گا تو ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ قل کہہ دیجئے, ہوا وہ, اللہ اللہ, احد ایک, اس طرح سے کہنا جو ہے ایک لفظ کے سامنے تو ٹھیک ہے, لیکن یوں کہنا کہہ دیجئے وہ اللہ ایک, اب ہے نہیں ہے یہاں پہ, کہہ دیجئے وہ اللہ ایک, جملہ بنتا ہے؟ نہیں بنتا جملہ. اچھا دیکھیں ذرا, اوپر دیکھیں سورت المسد کی جو آیت ہے آخری آیت وہ موجود ہے. سورت المسد اس پیپر نہیں لے کے آئے, کیوں نہیں لے کے آئے پیپر؟ یہ اسپیئر نہیں ہے, ایک دفعہ مفت دیا جاتا ہے بس, دوسری دفعہ نہیں. اب اوپر دیکھیں نا, اب مجھے لفظی ترجمہ پڑھ کے دکھائیں ذرا, جو حرفی لفظی ترجمہ دیکھیں. الحطب فی جید حبل من مسد, لفظی ترجمہ دیکھیں. لکڑی ایندھن میں اس کی گردن رسی سے کھجور, کچھ سمجھ آئی؟ دیکھیں لکڑی ایندھن میں اس کی گردن رسی سے کھجور اس لیے جائز نہیں حرام ہے، ایک تو معنی بھی نہیں ہے اس کا، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کلام کو اس طریقے سے بیان کرنا جو ہے بے ادبی ہے. اچھا یوں دیکھیں ایندھن یہ پیچھے لفظ ہے ایندھن، اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی رسی ہے، اب کچھ بنا کچھ بنا معنی. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں من غیر ان یترجم الترکیب کلہ فلا بأس، اگر پوری ترتیب آپ ترجمے کرتے ہیں تو بات بے معنی ہو جاتی ہے اور بے ادبی بھی ہوتی ہے، لیکن آپ جب ایک ایک الگ الگ کرتے ہیں فی میں جی دیا اس کی گردن حبل رسی من سے مسد کھجور، اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ ٹھیک ہے، تو ایک لفظ کے سامنے دوسرے لفظ بیان کریں اسی زبان میں تب تو ٹھیک ہے، لیکن پورے جملہ اس طرح سے پڑھنا وہ جائز نہیں ہے. وہ مت ترجمۃ المعنویہ، ترجمہ حرفیہ کا کیا حکم ہے؟
تفصیل،
تارک لفظ تفصیل ہے. تفصیل کیا ہے؟ کہ اگر ترجمہ حرفی اکیلے بیان کرنا ہے تو جائز نہیں ہے. نمبر دو، اس صورت میں جائز ہے اگر ایک لفظ کے سامنے ایک لفظ کا ترجمہ کیا جائے جملے میں نہیں، ٹھیک ہے. وہ ترجمۃ المعنویہ، اور معنوی ترجمہ جو ہے للقرآن قرآن مجید کا، فہی جائزۃ فی الاصل، اصل میں جائز ہے، لانہ لا محذور فیہ، اس میں کوئی محذور ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی مذمت بھی نہیں، کوئی مشکل بھی نہیں ہے. وقد تجب حين تكون وسيله الى ابلاغ القران والاسلام، اور بعض اوقات جو ہے واجب بھی ہو جاتی ہے. تو حکم کیا ہے، جائز یا واجب؟ ٹھیک ہے، جائز بھی ہے واجب بھی ہے، یاد رکھیں جائز بنیادی طور پر، عام طور پر جائز ہے، واجب کب ہوتی ہے؟ بارک اللہ، دعوت کے وقت، جب دعوت دیتے ہیں دوسرے لوگوں کو دوسری زبان میں، تب ترجمہ سیکھنا ترجمہ کرنا واجب ہو جاتا ہے. وقد تجب حين تكون وسيله الى ابلاغ القران والاسلام لغير الناطقين باللغه العربيه، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کو عربی زبان نہیں آتی. غیر ناطقین یعنی جو عربی بول چال نہیں کر سکتے، جو عربی نہیں بول سکتے. لان ابلاغ ذلك واجب، کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید کی دعوت دینا، اسلام کی دعوت دینا واجب ہے ہر مسلمان پر، بحسب قدرته، یہ قید ضروری ہے، اس کی اپنی طاقت قدرت کے مطابق، بشرط یہ کہ علم کے ساتھ، بغیر علم کی دعوت نہیں دی جاتی، کیونکہ بغیر علم کے جہالت ہے، اور جہالت خود گمراہی کا باعث ہے، اور گمراہی سے آپ کسی کو بھی ہدایت نہیں دے سکتے. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، یہ قاعدہ یاد رکھیں، یہ قاعدہ ہے، اور جس کے بغیر واجب پورا نہیں ہوتا وہ بھی واجب ہوتا ہے، جس چیز کے بغیر کوئی واجب پورا نہیں ہوتا وہ چیز بھی واجب ہو جاتی ہے. ہم نے نماز پڑھنی ہے، اصل میں فرض تو نماز ہے، ارکان اسلام کے دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز ہے. وضو کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے ہم، تو وضو بھی فرض ہو گیا. لیکن یشترط لجواز ذلک شروط، اب معنی ترجمہ کی شرطیں، نمبر ایک، الاول الا تجعل بدیلا عن القرآن، کہ معنوی ترجمہ قرآن مجید کی بدل نہ ہو، کہ عربی ٹیکسٹ ہو ہی نہیں، صرف ترجمہ ہو اور اردو ٹیکسٹ ہی ہو سارا، معنی ہی قرآن مجید کا. اور نمبر دو، صرف اسی پر ہی یعنی اسی ایک ترجمے جو معنوی ترجمے والی کتاب ہے اسی کو حق سمجھ کر صرف اسی سے ہی مسائل اخذ کیے جائیں سارے. کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ ایک شخص کا ترجمہ ہے، وہ شخص غلطی بھی کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے کلام تو محفوظ ہے. ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون، لیکن معنوی معنوی ترجمہ بھی محفوظ ہے، یہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی، اور بشر خود کمزور اور ضعیف ہے، غلطی ہو سکتی ہے اسے. تو اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اسے قرآن مجید کا بدل نہ سمجھا جائے، کہ رجوع ہماری قرآن مجید کی طرف ہے، اس معنوی ترجمے کی طرف نہیں ہے. اختلاف ہوگا کسی کا تو کہاں رجوع کریں گے، اصل ٹیکسٹ جو ہے قرآن مجید کا عربی والا. اچھا، بحیث یستغنى بها عنہ، کہ ہم عربی ٹیکسٹ بالکل چھوڑ دیں اور اس اردو والے جو معنی جو قرآن ہے یا کسی اور زبان میں ہے صرف اسی کو اپنا لیا جائے، یہ بات درست نہیں ہے. اس لیے بعض لوگ جو ہیں وہ صرف ایک ہی ترجمے کو لیتے ہیں اور اگر اختلاف بھی ہو کسی مسئلے میں تو اسی کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں. کہا بھی جاتے ہیں ہمیں غلطی ہوئی ہے, یہ بات درست نہیں ہے, تو آپ عربی ٹیکسٹ کی طرف واپس چلتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں, کہتے نہیں. اور اہم بات جو ہے, جن لوگوں نے اسماء و صفات کا انکار کیا یا تاویل پیش کی ہے, انہوں نے ترجمے کے اندر انہوں نے تبدیلی کر دی ہے. اب اللہ تعالیٰ کہا دست قدرت, تو اردو میں دست قدرت پڑھیں گے آپ, تو اس لیے یہ درست نہیں ہے. اگر آپ اختلاف بھی کرتے ہیں تو یہ دست قدرت کیا مطلب ہے, یا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کی صفت تو نہیں ہے لیکن قدرت کی صفت تو ہے, اور اشاعر ماتوریدی اس طریقے سے تاویل کرتے ہیں, تحریف کرتے ہیں قرآن مجید کے بعض الفاظوں کی. اور آپ جب ان سے کوئی بات کرتے ہیں, نصیحت کرتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے پاس ہمارا ترجمہ ہے, آپ کے پاس آپ کا ترجمہ ہے. سبحان اللہ, یہ کون سی بات ہے؟ تو بات یہ نہیں ہے. ترجمے غلطی میرے اپنے عالم سے بھی ہو سکتی ہے, آپ کے عالم سے بھی ہو سکتی ہے. ہمارا اثر جو کس کی طرف ہے؟ اللہ کے کلام جو عربی میں نازل ہوئی, ہم وہاں پر فیصلہ کرنے کے لیے جائیں گے اور وہاں پر فیصلہ ہوگا, یہاں پر فیصلہ نہیں ہوگا, یاد رکھیں. اور پھر عربی زبان کی طرف جب جائیں گے تو پھر عربی اصول کے مطابق فیصلہ ہوگا, میرے امام آپ کے امام کی بات نہیں چلے گی. پھر اگر سلف کے علماء میں سے کوئی بات آ گئی تو اس کو اپنایا جائے گا. اگر سلف کی, جیسے پچھلے درس میں گزرا ہے, اگر سلف سے ثابت نہیں ہے پھر لغت ہے, اس طریقے سے اس سیکھنے سے جائیں گے ہم. تو عربی میں الحمدللہ قرآن مجید کی تفسیر کے اصول ہیں, ان اصول کو اپنایا جائے گا جو ہم پڑھ رہے ہیں. اگر اس کو نہیں اپناتے ہم, اگر اس کو ہم نہیں اپناتے پھر تو اختلاف باقی رہے گا. پھر وہی بات آئے گی, آپ اپنے امام کی بات سنیں, اپنے امام کی بات سنتے, یہ کون سی بات ہوئی؟ دوسری شیخ صاحب یہاں پہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں, اللہ تجعل بدین عن القرآن بحيث يستغنى بها عنه, وعلى هذا وليس بنیاد پر فلا بد ان يكتب القرآن باللغة العربية والى جانب هذه الترجمة. اس لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہوئے اس کتاب کے اندر عربی ٹیکسٹ بھی موجود ہو, پھر اس کے ساتھ ترجمہ جس زبان میں آپ چاہتے ہیں وہ بھی کر لیں. لتكون كالتفسير له, تاکہ وہ جو ترجمہ ہے قرآن مجید کی تفسیر کی طرح ہو, تفسیر جیسے کہ تفسیر کی جاتی ہے وہ تفسیر کی شکل میں عربی ٹیکسٹ کے ساتھ ہو. الثانی, دوسری شرط, ان يكون المترجم عالما. اب بات آئی, ان يكون المترجم عالما, ترجمہ کرنے والا کون ہو؟ عالم ہو, جاہل نہ ہو, صرف عابد نہیں چلے گا. یہاں پر علم کی بات ہو رہی ہے تو عالم ہونا چاہیے, اور عالم اور عابد میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہر عالم عابد تو ہو سکتا ہے لیکن ہر عابد عالم نہیں ہو سکتا. عالماً کی چیز کا علم؟ بمدلولات الالفاظ فی اللغتین, کہ الفاظوں کی جو دلالت ہے, جو الفاظوں کی جو معنی ہے, جو الفاظوں کی تفصیل ہے, اسے جاننا چاہیے دونوں زبانوں میں. عربی میں بھی اسے جانکاری اچھی ہونی چاہیے, اور جس زبان میں زبان ترجمہ کر رہا ہے اس زبان پہ اس کو عبور ہو. فی اللغتین المترجم منها و الیہا وما تقتضی حسب السیاق, اور سیاق اور سباق مد نظر رکھتا ہو دونوں زبانوں میں, کہ سیاق اور سباق میں فرق پڑ جائے تو معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں علم بمدلولات الالفاظ. الثالث, تیسری شرط, ان یکون عالما, پھر عالم, کہ اسے عالم ہونا چاہیے کس چیز کا؟ بمعانی الفاظ الشرعیہ فی القرآن, یہ سب سے اہم بات ہے, سب سے اہم بات کہ قرآن مجید کی جو الفاظ ہیں ان کے دو معنی ہیں, ایک لغوی معنی ہے ایک شرعی معنی ہے. تو اسے چاہیے جو ترجمہ کر رہا ہے قرآن مجید کا کہ وہ جیسا کہ عربی الفاظ جانتا ہے شرعی الفاظ بھی جانتا ہو ہر لفظ کی قرآن مجید کی, یعنی جس کا وہ ترجمہ کر رہا ہے. میں ایک آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں, پورے قرآن شرط نہیں ہے, جس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں مجھے یہ شرط میرے اندر ہونی چاہیے, لفظوں کی دلالت کو جاننا چاہیے اور شرع معنی کو بھی جاننا چاہیے. اب الصلاۃ لغت میں دعا ہے, شرع میں نماز ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے الزکات لغت میں پاکیزگی زیادہ ہونا, اور شرع میں مخصوص مال مخصوص لوگوں کے لیے مخصوص وقت میں دینا عبادت کی نیت سے, تو یہ معنی جو ہے اس میں نہیں ہے, فرق ہے دونوں میں. اسی طریقے سے روزہ کو دیکھ لیں, حج کو دیکھ لیں, عمرے کو دیکھ لیں, جتنے بھی الفاظ ہیں شرعی الفاظ, یہ آنے چاہیے عالم کو جو ترجمہ کرے قرآن مجید کا. ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها, اس کو چار نمبر کر دیں. وہ ترجمہ اس شخص کا مانا جائے گا جو ایماندار ہو, امانت دار ہو, اور ارے غیر ترجمہ نہیں مانیں گے ہم. بحیث یکون مسلما مستقیما فی دینہ, یہ شرط ہے, مسلمان ہو, استقامت ضروری ہے, دینی استقامت ضروری ہے. ایک شخص آتا ہے داڑھی صاف کر کے آ کے بیٹھتا ہے اور ہمیں قرآن مجید کا درس دینا شروع کر دیتا ہے, ترجمہ کرنا شروع کر دیتا ہے, یا سگریٹ پھونک رہا ہے, بات کر رہا ہے, نعوذ باللہ, قرآن کا ترجمہ بیان کر رہا ہے, بیڑی بھی پی رہا ہے, پان بھی کھا رہا ہے, یہ بات نہیں چلے گی. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید نور ہے, اور اس نور کا اثر اگر آپ کے بدن پہ نہیں ہو سکا, آپ کی زبان پہ نہیں ہو سکتا, اور یہ نور جب لوگ آپ کی زبان سنیں گے ان پہ اثر ہونا چاہیے, تو ان پہ کیا اثر ہوگا؟ دوسری بات ہے, جب اس قرآن مجید نے آپ کی زندگی تبدیل نہ کر سکا تو دوسرے کیا کرے گا؟ جب آپ اپنی اصلاح نہ کر سکے صحیح طریقے سے, استقامت نہ حاصل کر سکے, تو پھر دوسروں کو اب کیا, دوسرے آپ کی بات کیسے سنیں؟ اس لیے امانت داری جو ہے وہ ضرور ہے. اگر حدیث میں ہم شرط لگاتے ہیں تو قرآن میں تو باب اولا ہے کہ قرآن کا جو ترجمہ بیان کرے جو عالم ہو اسے خود استقامت پر ہونا چاہیے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت توفیق عطا فرمائے, اور قرآن اور سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. چلو آج کے درس میں اتنا کافی ہے. کوئی سوال ہے؟ خلاصہ کون بتائے گا؟ خلاصہ میں بتاؤں؟ خلاصہ الترجمہ, قرآن مجید کا ترجمہ یعنی دوسری زبان میں قرآن مجید کے معنی کو بیان کرنا, اس کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے لفظی یا حرفی ترجمہ, دوسرا ہے معنوی, معنی کے اعتبار سے ہوتا ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ جو ہے لفظی ترجمہ, اس کا حکم یہ ہے, اگر آپ اس لفظی ترجمے کو اکیلے سے بیان کرنا چاہتے ہیں بغیر عربی ٹیکسٹ کے, تب یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ لفظی ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں ترتیب ضروری ہوتی ہے بیان کرنا. جو میں نے مثال دی, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, تو واو کے نیچے اور ما نہیں, خلق تو پیدا کیا میں نے, الجن کے نیچے الجن, الانس کے نیچے واو کے نیچے اور, الانس کے نیچے الانس, اللہ کے نیچے سوائے اس کے, لیعبدون میری عبادت کریں. تو یہ سیکھنا ضروری ہے. جب آپ عربی لفظ نکال دیتے ہیں باقی جو رہتے ہیں اس کا وہ بے معنی ہو جاتا ہے, تو یہ شرعاً حرام ہے, جائز نہیں ہے. اس لیے اگر آپ نے بیان کرنا ہے حرفی یا لفظی ترجمہ تو عربی لفظ ضرور ہونا چاہیے اور ترتیب بھی ضرور ہونی چاہیے, ٹھیک. جو دوسری قسم ہے معنوی ترجمہ, جو ہے معنوی ترجمہ جائز ہے اصل میں بنیادی طور پر, اور واجب تب ہوتا ہے جب آپ نے لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے, قرآن کی طرف, اسلام کی طرف بلانا ہے. میں نے مسٹر جون کو بلانا ہے, کرسچن ہے, وہ انگلش آتی نہیں ہے, میں عربی پڑھ پڑھ کے سناؤں گا اسے کوئی فائدہ ہوگا؟ ہاں وہ بےچارے مزے تھے تو سنے کے مزے سے اسے اچھا نہیں لگے گا, تھینک یو بھی کر کے جائے گا, لیکن جو میرا مقصد ہے وہ تو پورا نہیں ہوگا. میں اسے اسلام کی طرف بلا رہا ہوں کہ اسلام قبول کرو, یہ خیر کا دین ہے, یہ آسانی کا دین ہے, تو آسانی کا دین کہاں اسے پتا چلے گا جب اس کو معنی کا پتا نہیں چلے گا؟ اس لیے ضروری اس وقت میرے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ میں جو دعوت دے رہا ہوں جس زبان میں, مجھے اس زبان بھی وہ زبان بھی آنی چاہیے. اور یہ جو معنوی ترجمہ ہے اس کی بھی شرط شیخ صاحب نے بیان کی ہے کہ صرف اس معنی کو نہ لیا جائے, اگر صرف اسی ایک معنی کو لے لیتے جو ٹیکسٹ اردو والا ہے انگلش والا ہے اور عربی کو چھوڑ دیتے ہم تو پھر لوگ کیا کریں گے, اسی کی طرف واپس لوٹیں گے جو ٹیکسٹ موجود ہے. اور کیونکہ وہ مخلوق بشر کا وہ بنا ہوا ہے اور بشر خود کمزور ہے ضعیف ہے, اس میں کمزوری پائی جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ کی مراد دوسری زبان میں آپ ایکسپریس نہیں کر سکتے, اگر آپ سمجھ لیتے ہیں آپ فائد بیان کر سکتے ہیں, پیغام بیان کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عربی ٹیکسٹ آپ بیان کریں اسی میں سے آپ نکالیں. ہو سکتا ہے میں نے غلطی کی ہے, ہو سکتا ہے, لیکن آپ نے سنا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو علم سے نوازا ہے, آپ میری غلطی کو پکڑ سکتے ہیں, مجھے نصیحت بھی کر سکتے ہیں, یا میں نے دو پیغام نکالے آپ چار بھی نکال سکتے ہیں. تو میں کیوں لوگوں کو صرف ایک ہی چیز میں باؤنڈ کر دوں, محدود کر دوں, کہوں نہیں آپ کے لیے یہی علم ہے, آپ اسے آگے نہیں جا سکتے, یہ ناانصافی ہے. تو ان شرطوں کے ساتھ آپ کے لیے جائز ہے, اور باقی شرط میں شیخ صاحب نے بیان کی ہے. ان شرطوں کے ساتھ جو قرآن مجید کا معنی ترجمہ آپ بیان کر سکتے ہیں. الغرض یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ بیان کرنے کے لیے احتیاط بہت ضروری ہے, یہ اللہ کے کلام ہے. اگر میں ٹیچر ہوں اور میں بچوں کو انگلش پڑھا رہا ہوں اور ایک قصہ ان کو سناتا ہوں میں جو دوسری زبان سے ہے, اس کا ترجمہ ان سے میں پوچھتا ہوں, یا اردو پڑھاتا ہوں میں کہتے ہیں کہ انگلش ترجمہ مجھے بتائیں, اور میں وہاں پر ان کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھاتا ہوں, تب بھی مذمت ہوگی, میرا مواخذہ ہوگا کہ آپ نے بچوں کو غلط پڑھایا, غلط گائڈ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نازل کیا, رحمت ہے, شفا ہے, اور اس میں دنیا اور آخرت کامیابی اس کلام سے وابستہ ہے. تو اس میں جو جس کا دل کرے ترجمہ کرتا رہے, جو جس کا دل کرے اپنی مرضی بیان کرتا رہے, اپنے علماء کے قول بیان کرتا رہے, تو یہ انصاف کی بات نہیں ہے. اور اس آج یہی مسئلہ ہے امت میں جو تفرقہ ہے, امت میں جو پریشانیاں اور جو پیچیدگیاں ہیں, جو اختلاف اتنی واضح ہو چکا ہے, یعنی مسلمان کا میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں سب سے بڑا دشمن ہے, اتنی گروہ بندی ہو چکی ہے. تعجب کہ ہمارا قرآن ایک ہے, ہمارا رسول ایک ہے, ہمارا رب ایک ہے, پھر بھی ہم مختلف ہیں. وجہ کیا ہے کہ اصل جو بنیاد اس طرف واپس آنا کو نہیں چاہتا. دعویٰ سب کرتے ہیں, ہم بلاتے ہیں بھائی دیکھیں قرآن اور حدیث سب بات کرتے ہیں, سمجھا کس نے سب سے اچھا, صحابہ نے سمجھا ہے, اتفاق ہے, تابعین نے سمجھا ہے, اتفاق ہے, اتباع التابعین نے سمجھا, اس پر بھی اتفاق ہے. تو پھر اسی راستے کو اپناتے کیوں نہیں؟ ہم تو اپناتے ہیں. کیسے اپناتے ہیں؟ جیسے کہ ہمارے امام نے کہا بھائی میرے امام اور آپ کا امام کون ہے, ان کی کیا حیثیت ہے؟ ابوبکر صدیق عمر فاروق کے سامنے ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ میری کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے, واللہ کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اس میں آپ کو ایک پیاری پیاری بات بتاؤں میں, امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیرہ النبلاء میں لکھا ہے انہوں نے کسی شخص اس کے بارے میں لکھا ہے, اپنا عمر بن عبد العزیز کے بارے میں لکھا ہے کہ کون بہتر ہے, عمر بن عبد العزیز یا معاویہ بن ابی سفیان؟ آپ کہہ رہے ہیں, انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم معاویہ بن ابی سفیان کے ناک کے بال کے اوپر جو غبار ہے نا, وہ اس کے برابر بھی نہیں ہے. کون؟ عمر بن عبد العزیز, معروف اموی خلیفہ, اموی خاندان کا. جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر پانچویں خلیفہ مانے جاتا ہے, غلط بات ہے. اگر پانچویں خلیفہ کوئی ہوتا تو معاویہ رضی اللہ عنہ ہوتے. یہ رسول جماعت کا عقیدہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. کہ عمر عبد رحمہ اللہ جو ہے معروف مشہور تابعی ہیں اور بڑے انصاف کرنے والے تابعی ہیں, عالم تابعی ہیں, زاہد تابعی ہیں, عابد تابعی ہیں, اور ان کی امام ہیں ماشاءاللہ, اور تاریخ میں ان کے بڑے اچھے کارنامے ہیں اور بڑا ذکر خیر کیا جاتا ہے. لیکن سیدنا معاویہ کے سامنے وہ ناک کے اندر جو ذرہ ہے نا غبار کا, فرماتے ہیں اگر زمین پوری میں یہ ذرہ غبار کا جو ان کے ناک کے اندر ہے وہ ایک طرف ہو, سیدنا معاویہ ایک طرف ہو. جن آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے وہی کافی ہیں, اور ان کے بعد میں آنے والے جو ہیں وہ, یعنی ان کی بھی کوئی تناسب ہی نہیں ہے, سبحان اللہ. اور امام ذہبی جانتے کیسے امام بنا؟ نہیں جانتے. دو لفظوں سے, بس دو لفظوں نے امام بنا دیا. کون بتائے گا؟ شرم نہیں آتی؟ نہیں, شرم تو آتی تھی ان کو. ایک مرتبہ دیکھیں استاد جو ہیں ویسے استاد کا بڑا کردار ہوتا ہے اپنے شاگردوں کو اوپر لے جانے کے لیے. لکھ رہے تھے تو کہ استاد نے دیکھا, میں نے کہا بھائی آپ کی رائٹنگ محدثین والی رائٹنگ ہے, آپ کا جو خط ہے اتنی پیارا ہے, محدثین جیسا ہے, محدثین جیسا ہے, میں محدث کیوں نہ بنوں. محدث بن گئے, بس دو لفظوں نے زندگی تبدیل کر دی ان کو اور امام بنا دیا.
سبحانک
اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.